اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورہ یوسف کا مطالبہ کرنے والے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے زیادہ کوئی نفع والی چیز, اللہ ہمیں ان سے نفع حاصل کرنے اور ان سے نفع بخش تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی کو حضرت عبداللہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں کہ پناہ مانگنے والے جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں ان میں سے بہترین اور افضل ترین چیز جس سے پناہ مانگی جا سکتی ہے, کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس اور سورہ فلق موزتین کا طریقہ سکھا دیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو صورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ جو مومن کو اللہ کی پناہ عطا کرتی ہیں. معوذتین, سورہ ناس اور فلق اللہ کی بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ ترین صورتیں. اگر ہم دیکھیں تو میں پہلے حاضرین سے سوال پوچھ لوں کہ آپ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے؟ پیچھے بھی آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ہاں جی, ادھر بھی آواز درست ہے, اوپر بھی ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مجھے محفل کے اختتام میں پتہ چلے کہ لوگوں کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی. اگر آپ کو کوئی آواز کی پرابلم ہو یا ساؤنڈ کا کوئی مسئلہ ہو تو ضرور انتظامیہ کو بتائیے گا. بس اوقات ہوتا ہے کوئی ایک سپیکر جو ہے وہ پرابلم دے جاتا ہے, لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو ساؤنڈ کا تو ضرور ہاتھ ریز کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سورہ ناس اور سورہ فلق یہ وہ سورتیں ہیں جن کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور جادو کا معاملہ جس کے پس منظر میں یہ صورتیں جو ہیں وہ نازل کی گئیں. اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل اور یہود کی رودات دیکھیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور بنی اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا گیا تو بنی اسرائیل کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو حسد ہو گیا. حالانکہ اپنی کتابوں, اپنی الہامی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ساری نشانیاں جاننے کے باوجود, آپ کو پہچاننے کے باوجود, آپ کو ساری حقیقتیں جاننے کے باوجود وہ ایمان لانے سے محروم رہے, یہ حسد ہے. حسد ایمان سے محروم کر دے گا, اعمال صالحہ سے محروم کر دے گا اپنے دلوں کو. حسد, آج جیلسی کا مادہ بہت زیادہ آتا جا رہا ہے. اس مادہ پرستانہ دور میں جیلسی, حسد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اپنے دلوں کا. محاسبہ حسد کے حوالے سے کثرت سے کیجئے گا. اگر دل میں حسد آ گیا تو کہیں ایمان نہ لوٹ لے, اگر حسد آ گیا تو کہیں عمل سے نہ روک دے. اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے بچائے اور ہمیں اپنے دلوں کو اس حسد اور کینے سے صاف کرنے کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد آ گیا اور پھر یہ مشرکین مکہ, کیا یہود اور عیسائی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر ہی سازش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہود نے ایک نہیں تین دفعہ قاتلانہ سازشیں, بنی نذیر کے لوگوں نے آپ کے اوپر وہ چکی کا پاٹ پھینکنے کی کوشش کی, زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کی, اور پھر اب یہ جادو کا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک, آپ کے بال مبارک, ایک یہودی غلام, چھوٹے سے یہودی غلام کے ذریعے آپ کے کچھ منہ مبارک لیے گئے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو لبید بن عاصم, ایک یہودی نے یہ جادو کا معاملہ کیا, اور پھر یہ جادو جو ہے جس چیز کے اوپر وہ سارا منتر اور کہانت جس پر کی گئی تھی, اس کو ایک نر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کے بنو زریق کا ایک کنواں تھا اس کے نیچے اس کو دبا دیا گیا. آہستہ آہستہ یہ جادو کی کہانت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اثر انداز ہونے لگی. تقریباً چھ مہینے لگے اس جادو کی تاثیر کو. اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا جا رہا ہوں. لیکن صحابہ اکرام واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں, آپ کے خطاب میں, آپ کے بات کرنے کے انداز میں کوئی کمی کا معاملہ رونما نہیں ہوا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ مانعین اور کچھ منکرین حدیث اور کچھ معترضین حدیث اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب آپ پر سحر کا, جادو کا معاملہ ہوا تھا تو کچھ احادیث ایسی تھیں جو درست احکامات پر مشتمل نہیں تھیں, ایسا معاملہ نہیں تھا. صحابہ اکرام نے واضح طور پر بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے حافظے میں بھی کوئی فرق نہیں تھا, میرے خطاب میں, میرے بات میں, میرے واز میں کسی قسم کے کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں تھی, صرف یہ کہ ایسے لگتا تھا جیسے جسم اندر سے گھلتا چلا جائے. ایک طویل پیریڈ اس حالت میں گزرا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ بتاتے ہیں. کہ میں نیم دراز اپنے بستر پہ لیٹا اور میری آنکھیں بند ہوئیں اور مجھے اونگ آ گئی. اس اونگ کی کیفیت میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کی کیفیت ہوئی اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میں لیٹا ہوں اور میری چارپائی کے سرہانے اور میری چارپائی کے پائندے دو مرد ہیں اور وہ دو مرد ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کر کے کہ اس شخص کو کیا ہے, اور دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کر دیا گیا. اور پھر اس مکالمے سے یہ ساری روداد جو ہے وہ کھول دی گئی کہ جادو کس نے کیا ہے, کہاں ہے اور کیسے ہے. جب حقیقت کھلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تین صحابہ کرام حضرت علی, حضرت عمار اور حضرت زبیر بن عوام, ان کے ذریعے اس کنویں میں بھیجا گیا. کنویں کا پانی جو ہے اس کو نکالا گیا اور پھر کنویں کی تہ میں سے وہ پتلا, ایک موم کا پتلا تھا, اس موم کے پتلے کے اندر سوئیاں جو ہیں وہ چبھوئی گئی تھی اور اس کے اوپر رسی باندھ کے ان کے اندر دھاگوں کی گریں دے دی گئی تھی. حضرت جبریل امین تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ناز اور سورہ فلق پڑھ کے سناتے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے ان کے پڑھتے چلے جا رہے تھے. سورہ ناس اور فلک پڑھنے کے ساتھ ساتھ گریں کھلتی جا رہی تھیں اور دم جاری رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی بندش ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی, اور ساری گریں کھل گئیں اور ساری گروں پر, ہر گروں پر سورہ ناس اور فلک پڑھ کے دم کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اعصاب کی بندش تھی اور وہ جو آپ کو ایسے لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں, وہ سارا اثر زائل ہو گیا اور وہ جادو کا اثر جو ہے وہ جاتا رہا. اس کے بعد حفاظت کی دعائیں, موعظتیں, صبح شام کے اذکار, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جادوگر تو اس کے باوجود بھی تھے, دشمن تو اس کے باوجود بھی تھے, لیکن حفاظت کی دعاؤں کے حصار کی وجہ سے اس کے بعد یہ سارے اثر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری نہیں ہوئے. یاد رکھیے گا, جادو برحق ہے, اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. برحق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو کرنا درست اور حق ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کا ہونا متحق ہے. اللہ کے نیکوکاروں, عبادت گزاروں, دینداروں پر بھی ہونے کا امکان ہے. لیکن یہ کہ جادو کے معاملے میں یہ ضرور یاد رکھیے گا, آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ضرور ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ وہم کرنا اور سپرسٹیشن کرنا اور ہر بیماری کو, ہر مسئلے کو اور ہر تکلیف کو جادو ہی کے ساتھ منسوب کر دینا, یہ عقل کل نہیں. جب کوئی بیماری, جب کوئی مسئلہ اور تکلیف ہو تو سب سے پہلے کیا کیا کریں, علاج, معالجہ, تشخیص, ڈائگنوسس, سارے طریقے کر لیجئے. جب کوئی علاج نہ ہو, کچھ تشخیص نہ ہو, معالج جو ہیں وہ علاج کر کے تھک جائیں, نہ علاج ہو, نہ تشخیص ہو, نہ ڈائگنوسس ہو, نہ ٹریٹمنٹ ہو, ایوری تھنگ جسٹ سیمز ٹو فیل اینڈ فلاپ, پھر جادو کا سوچا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں حال یہ کہ ڈے ون پرابلم کراپ اپ کرتی ہے, ہم اس کو جادو لیبل کر کے جو ہے توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں. سارے ہیلے بہانے, دعا دوا سب استعمال کر لیجئے, اگر ان کے باوجود چیزیں جاری رہیں تو پھر اس کو جادو کے شکل سے منسوخ کیا جائے گا. اور جادو کی تکلیف آئی اللہ کے حکم سے ہے, جائے گی بھی اللہ ہی کے حکم سے. تو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے کلام, کسی منتر, کسی کہانت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رجوع کرنا ہے تو صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں. آج معاشرے میں یہ جادو نگری اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے بھی لوگ عاملوں اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ عامل اور کاہن جو جادو کا توڑ کرتے ہیں وہ جادو سے نہیں, وہ کالے جادو سے کرتے ہیں, اور کالا جادو جادو سے بھی بڑا کفر ہے. اور اللہ نے جادو کے لیے واضح طور پر فرما دیا, وما کفر سلیمان, اللہ نے جادوگروں کے لیے اور جادو کروانے والوں کے لیے فرما دیا, انہ لا یفلح الساحرون. تو لہذا جادو کے توڑ کے لیے کسی عامل, کسی کاہن, کسی نجومی کے پاس جانا اور اس سے بڑا کالا جادو کروانا اور شرک کا ارتکاب نہیں, بلکہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ابن عباس کے وہ فتاوی جو آیات کے حوالے سے موجود ہے, اور ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں سورہ بقرہ میں, ہم اس کی بات بھی کر چکے ہیں, صرف اس کو ریزورٹ اور اس ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی بہت خوبصورت یہ دو صورتیں بتا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے, اور گروں پر پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں جو ساری کی ساری بیرونی شر ہیں, وہ رات کا اندھیرا ہے, وہ دنیاوی مخلوق کے شر ہے, ہر قسم کی مخلوق کے فتنے, شر, فساد, ان سے بچانے کے لیے ایک بہترین صورت, اور پھر اندرونی شر سے بچانے کے لیے دوسری صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی, انسانوں کے بادشاہ کی, انسانوں کے حقیقی معبود کی, اس وسوسہ ڈالنے والے کی جو شر سے بار بار پلٹ آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہو اور خواہ وہ انسانوں میں سے. لہذا سورہ ناس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو اندرونی طور پر حملہ کرتی ہے, وہ خناس ہے, وہ نفس ہے, جو اندرونی نقصان دینے والی چیزیں ہیں, ان سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس ہے, اور جو بیرونی خطرے کے اثرات ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق ہے. محفظتین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس معوذتین کو اپنے صبح و شام کے اذکار, اپنی نمازوں میں, اپنے سونے کے بعد, اپنے سونے کے وقت, اپنی ساری حفاظت کے معاملات کے لیے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے ایمان, ہمارے اسلام, ہماری عزتوں, آبروں کی حفاظت فرمائے, ہماری اولادوں, ہماری ذریتوں کی اور ہماری ریاستوں کی حفاظت فرمائے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے پاک پروردگار کا احسان, میرے رحمان علم القرآن کا وہ احسان کہ رمضان کی ان گھڑیوں میں ہم سب بہنوں نے مل کر ایک قافلے, ایک کاروان کی شکل میں قرآن کو پایا, تکمیل تک پہنچایا. اللہ قبول فرمائے, اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اور آگے بات کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات کی درخواست کرتی جاؤں اور نشاندہی کرتی جاؤں کہ تکمیل قرآن کے موقع پر ختم قرآن کے الفاظ مناسب نہیں, کیونکہ قرآن نعوذ باللہ ختم نہیں ہوتا, مکمل ہوتا ہے. اور اللہ نے بھی آخری وحی کے الفاظ میں الیوم اکملت لکم دینکم, تو جب بھی کہا کریں ختم قرآن کی بجائے تکمیل قرآن کے لفظ, ہمارا قرآن مکمل ہو گیا. الحمدللہ, اللہ قبول کرے. اور جب قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو مومن اس کو مکمل کر کے بند نہیں کر دیتا, مومن پھر اگلے قرآن کی تلاوت اور اگلے قرآن کی نشست کو ساتھ ہی آغاز کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کثرت سے قرآن مکمل کرنے, اس کی تعلیم سے جڑنے, اور ایک قرآن مکمل کرنے کے بعد اگلے قرآن کی تلاوت اور تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن کا طالب علم بنا, اور اللہ ہمیں اس کے علم کا ذوق اور شوق عطا فرما. محفوظتین کے بعد اگلے قرآن کی آغاز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تاکہ ہم اگلے قرآن کا آغاز کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سا ایک تعلق بنا دیا سورہ فاتحہ, قرآن اور معوذتین کے درمیان. اگر آپ دیکھیں تو ایک قاری قرآن, ایک قرآن کا طالب علم سورہ الفاتحہ میں قرآن کے موضوع کا آغاز کرنے والی صورت میں, سورہ الفاتحہ میں, سورہ الدعا میں ایک قاری قرآن, ایک قرآن کا شاگرد کیا کہتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, عاجزی انکساری سے اللہ کی پاکی, بزرگی, بڑائی, شان بیان کرتا ہے, اور پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ سے قول و قرار کرتا ہے, اللہ سے وعدہ معاہدہ کرتا ہے, اور وعدہ معاہدہ کرنے کے بعد اللہ سے کیا درخواست کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ وہ رستہ جو سیدھا دنیا سے جنت کی طرف لے جاتا ہے, एक शॉर्टेस्ट इजीएस्ट आसान श्योर शॉर्ट रास्ता जो दुनिया से जन्नत की तरफ ले जाता है, अल्लाह मुझे उस रास्ते का मुसाफिर बना दे, उस रास्ते का राही बना दे और जन्नत को मेरी मंजिल बना दे। और फिर रास्ते की निशानदेही भी फरमाता है कि मुझे अनमता के रास्ते पे चलाना, मखदूब और दुआलीन के रास्ते पे ना चलाना। और फिर वो आमीन कह के अपनी दुआ मुकम्मल करता है, मेरा रब कितना रहमान, मेरा रब कितना रहमान है। एक दिन सिरातुल मुस्तकीम हदायत के तालिब ने भी आमीन कहा और अल्लाह सुबहाना ताला ने उस हदायत की दुआ पर जिससे आमीन कहा गया, उसके बाद साथ ही सूरह बकरा की अगली आयत में क्या फरमा दिया, हदायत चाहते हो, हदायत के तालिब हो, सिरातुल मुस्तकीम पर चलना चाहते हो, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब ले लो, ये किताब ले लो, इसी से तुम्हें हदायत मिलेगी। अल्लाह का तकवा करना, इसमें शक कोई ना करना, ये तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते की रहनुमाई करेगी, तुम्हें जहन्नम का रास्ता भी दिखाएगी और तुम्हें जन्नत के रास्ते की रहनुमाई भी करेगी। अल्लाह दुआएं कबूल करता है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। बंदा एक दिन सिरातुल मुस्तकीम कहता है, अल्लाह साथ ही पूरा कुरान जवाब में उस हदायत के लिए रख देता है। सूरह फातिहा का और कुरान का ताल्लुक दुआ और जवाब दुआ का सा है। याद रखिए, मेरा रब रहमान है, मेरा रब दुआएं कबूल करता है, मेरा रब कहता है कौल रब्बुकुम उदउनी फस्तजिब लकुम, जब उसको बंदा पुकारता है तो वो दुआएं सुनता है, वो कबूल करता है। और सूरह फातिहा दुआओं की कबूलियत का जरिया और वसीला है। जब सूरह फातिहा पढ़ के दुआ की जाती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। यकीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, सूरह फातिहा पढ़ के दुआ की और उधर अल्लाह ने पूरे का पूरा कुरान हदायतनामा मेरे और आपके हाथ में थमा दिया। अल्लाह मुजीब दुआ है, अल्लाह समीउद दुआ है, अल्लाह हदायत की दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। अल्लाह सुबहाना ताला से सूरह फातिहा पढ़ के उसकी हमदो सना करके उसकी बुजुर्गी पाकी बड़ाई शान बयान करके उसके सिफाती नामों का वास्ता देकर यकीन और वसूख से हदायत मांगा करें। अल्लाह हदायत के तालिबों को हदायत से महरूम नहीं करता और अल्लाह से हदायत मांगे तो हमेशा ये दुआ किया करें, अल्लाह मुझे उस एक हक फिरके में बना देना जिसकी पेशिनगोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि सिर्फ एक फिरका हक पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा इकराम हैं। अल्लाह से हदायत मांगेंगे तो उस एक फिरके की मांगेगा, अल्लाह यकीनन पहुंचाएगा। अल्लाह मुझे आपको हम सबको उस एक हक फिरके में शामिल फरमाए और हम सबको जन्नत के बाला खानों में ताकने के परवाने अता फरमाए। इतना खूबसूरत सा ताल्लुक है। फिर उसके बाद अल्लाह सुबहाना ताला पूरा एक दिन सिरातुल मुस्तकीम कहने वाले को अल्लाह पूरा कुरान थमा देता है, हदायत के तालिब ये कुरान ले लो। फिर इस कुरान में वो अपने अहकामात, अपना हलाल अपना हराम, अपना जायज अपना नाजायज, अपनी कवानीन अपने कयूद सब समझाता है। कारी कुरान उसका तालिब इल्म पढ़ता चला जाता है। अपे टुवर्ड्स द एंड ऑफ कुरान जब उसका अकीदा उसका ईमान उसकी अतात हक को बातिल का पैमाना बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, वो अल्लाह का मतलूब और मोमिन उसका मतलूब और मकसूद मुस्लिम और मोमिन बंदा बन जाता है, तो फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ कुरान अल्लाह अपने उस महबूब अपने उस मतलूब अपने उस मकसूद मोमिन को क्या कहता है, अब ये हिफाजत का नुस्खा, तुम मेरे महबूब हो, तुम मेरे मतलूब मोमिन हो, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी अंदरूनी या बैरूनी चीजों से तुम्हें कोई शर, तुम्हें कोई नुकसान, तुम्हारी कोई अदम हिफाजत हो, तो लिहाजा ये मवज़तैन की शक्ल में ये हिफाजत का नुस्खा ले लो। और फिर अल्लाह सुबहाना ताला हर कार्य कुरान को तकमील कुरान से पहले ये हिफाजत का अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत खारजी और जाहिरी और बातनी हिफाजत का बेहतरीन नुस्खा देता है। जरा सोचें, अल्लाह सुबहाना ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आपसे हम में से एक एक से हमारी औलादों से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने मुआवज़तैन हिफाजत के लिए दे दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अज़कार में हिफाजत की कितनी खूबसूरत दुआएं मुझे और आपको सिखा दी। अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब से उम्मत के एक एक फर्द से कितनी मोहब्बत है, मेरी और आपके ईमान की जान की जिस्मों की इज्जतों की आबरुओं की हिफाजत की कितनी फिक्र और कितनी शगफ है। जरा रुक के अपने आप से पूछिए तो सही, जब मेरे रब को और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे और उम्मत के एक एक फर्द से इतनी मोहब्बत है, तो क्या हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने रब से इतनी मोहब्बत है? کیا ہمارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کا شوق اپنے عزیز و اقارب کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہے؟ کیا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اپنے عزیز و اقارب اور اپنی برادری کو ناراض کرنے کی فکر سے زیادہ ہے؟ کیا اپنی سہیلیوں، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کے سوالوں جوابوں کی فکر اللہ کے سوال جواب کی فکر سے زیادہ ہے؟ تو ہم میں سے ایک ایک سے اتنی شدید محبت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی حفاظت کی اتنی فکر ہے، کیا مجھے اور آپ کو اس کے قرآن، اس کے اسلام، اس کی حدود، اس کے قوانین، اس کے اصول، اس کے حلال اور حرام کی فکر مجھے اور آپ کو اتنی ہے؟ اپنا اپنا محاسبہ کر لیجئے، اگر کمی کوتاہی ہے تو استغفار کر لیجئے، اور اگر کمی ہے تو اصلاح کا وعدہ اور اللہ سے اصلاح کی مدد مانگ لیجئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کے قوانین، اس کے حدود، اس کے حلال حرام کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے اللہ ہمیں اپنے تن من دھن پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ سوچے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول حفاظت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ٹورڈز دی اینڈ آف قرآن ہمیں حفاظت والی اتنی بہترین دو صورتیں دی جا رہی ہیں، تو کیا ہم اپنے پیاروں اور پھر سب سے زیادہ پیارے اپنی اولادوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آج کا وہ دور جو فتنوں کا دور ہے، جو دجالی فتنوں کا دور ہے، آج کا وہ دور جب شیطان کے سارے پیادے، اس کے چیلے، اس کا انٹرنیٹ، اس کا میڈیا، اس کا لٹریچر، اس کے کیبل، اس کا ٹی وی، یہ سب پیادے ہمارے معاشرے میں، اور وہ شیطان کے وہ چیلے جو اپنے اتنے اتنے بڑے مگر مچھوں جتنے کراکڈائل الیگیٹر جاز کھول کے ہماری اولادوں کو گویا ہڑپ کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ تو بتائیں کہ آج ہم اپنی اولادوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اولادوں کی حفاظت کے لیے چاہیے موضعتین کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، مگر کیا صرف یہی؟ کیا صرف موضعتین، آیت الکرسی اور صبح شام کے اذکار، کیا یہ کافی ہے؟ کیا صرف یہی ضروری ہے کہ ان چیزوں کا دم کر دیا جائے اور ہم سمجھیں کہ ہماری اولادیں محفوظ ہو جائیں گی؟ اچھا بتائیں، اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کیسے کرتی ہیں؟ وہ جو آپ کا سونے کا یا آپ کے ڈائمنڈ کا سب سے قیمتی اور مہنگا سیٹ ہوتا ہے، کیا اس پہ صرف آیت الکرسی کا دم کر کے اس کو اپنے لاؤنج میں کھلا چھوڑ دیتی ہیں؟ ہر کس نہیں، کیا کرتی ہیں؟ اس کو پہلے روئی میں لپیٹتی ہیں، ٹیشو میں لپیٹتی ہیں، ڈبیا میں رکھتی ہیں، پھر اس کو کسی سٹور میں، باکس روم میں، یا کسی جا کے تجوری میں رکھ کے آتی ہیں۔ اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کرتی ہیں؟ باہر چوکی دار بٹھاتی ہیں، پہرے دار بٹھاتی ہیں، سیکیورٹی سسٹم لگاتی ہیں، کنڈیاں لگاتی ہیں، قفل تالے لگاتی ہیں۔ ہاں، تو اپنی اولادوں کے معاملے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف آیت الکرسی پڑھیں گے اور موضعتین پڑھیں گے اور صبح شام کے اذکار پڑھ دیں گے اور وہ محفوظ ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، ان کی حفاظت لازم ہے جی۔ یہ اولادیں میری اور آپ کی شاید زندگی کی سب سے اہم متاع ہے، یہ میری اور آپ کی نعمت عظمیٰ میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنے معاشرے کی کچھ غیر محفوظ حالات کو ضروری شیئر کروں گی، شاید کہ لوگوں اور ماؤں کے اندر یہ احساس پیدا ہو۔ ہم جو شاید مطمئن آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے غیر محفوظ حالت میں بڑے راضی ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، آج کے معاشرے کی کچھ رودادیں آپ کو ضرور ہی بے نقاب کر کے اپنی زندگی کی رودادیں سناؤں گی، تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ آج ہمارے بچے کتنے غیر محفوظ ہیں اور کتنے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ رمضان سے شاید کچھ مہینے پہلے میرا شہر لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پروگرام تھا۔ پروگرام کر کے جب میں باہر نکلی تو میں نے اپنی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں دیکھتی جا رہی تھی اور جو مجھے نظر آ رہا تھا، وہ بچے، جوان بچیاں، جوان بچے جن کے ماں باپ شاید ان کے گھروں میں بیٹھ کر ان کے سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ ماں باپ جو ان کے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ نوٹوں کا انبار فیسوں کی شکل میں ان بچوں کے لیے ادا کر رہے تھے، ان ماں باپوں کے بچے ان یونیورسٹی کی سڑکوں کے اوپر بے حیائی، فحاشی، اریانی کا رقص اور ناچ رہے تھے۔ جوان سال بچوں اور لڑکیوں اور لڑکوں کی ملاقاتوں کا آغاز ہاتھ ملانے، गले लगने और बहुत सी जगहों पे मैंने बोसा देने को भी देखा। सड़कों के ऊपर, उन चौराहों के ऊपर, उन शाहराहों के ऊपर जवान बच्चियां और बच्चे हाथों में हाथ, बाहों में बाहें, लड़कियां अपनी जुल्फें और अपने सर उन लड़कों के कंधे थे। मैंने कुछ देर तो देखा, फिर उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने अपना पर्दा आगे कर लिया और मेरी बहनों, मैंने शायद बाकी का सारा सफर, मैंने सारा सफर रो के अल्लाह के हजूर क्रियाओं जारी करके गिड़गिड़ाते हुए इस्तगफार करते हुए और अपनी इस रियासत के लिए निजामे मुस्तफा की दुआएं करते हुए गुजार दी। अल्लाह मेरी वो दुआएं कबूल करे, अल्लाह हमारा वो इज्तमाही इस्तगफार कबूल करे। रमजान से कुछ देर पहले मुझे खबर मिली कि आज हमारे इस इतने बड़े शहर लाहौर के एक बहुत रिनाउंड तालीमी इदारे में, एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के 22 प्रिंसिपल और उसके आला को ड्रग्स और दवाइयां खिलाने में मसरूफ हैं। क्या कहकर कि वो बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम्हारी मेंटल एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी परफॉर्मेंस, ये कहकर उस स्कूल का अमला, उसका स्टाफ, उसका वाइस प्रिंसिपल बच्चों को दवाइयों और एडिक्शन पर लगाते नजर आ रहे हैं। अंदर तालीम में अगर वो ड्रग माफिया गैंग्स के रुकन बन जाएंगे और उनके मोरे बन जाएंगे। अलमान अलमान,